اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مشعل راہ پروگرام کے سلسلے کی ایک اور کڑی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور اس پروگرام میں جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ امامت کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ امامت کے جو نقلی دلائل ہیں، یعنی جو منقول دلائل ہیں قرآن کی آیات عصمت کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہمارے معزز مہمان ہیں جناب سید محمد غضنفر فائزی صاحب۔ قبلہ، السلام علیکم۔
السلام ورحمۃ اللہ۔
میں آپ کو اسٹوڈیو میں، سحر عالمی نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری جو گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے، یقیناً ائمہ اہل بیت علیہم السلام یعنی امامت کے حوالے سے امامت کی جو صفات ہیں ان پہ گفتگو ہوئی ہے، اور ان صفات میں سے جو سب سے پہلی اور مہم ترین اور اہم ترین صفت ہے وہ ہے عصمت ائمہ اہل بیت علیہم السلام۔ تو عصمت کے حوالے سے جو آیات بیان ہوئی پہلے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، یعنی ان کی محبت مطلقہ کا حکم دیا گیا، ان سے بغیر کسی شرط و شروط کے ان سے محبت کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ ایک آیت تھی، اور پھر دوسری جو آیات آپ نے بیان فرمائی ہیں اس پہ گفتگو ہوئی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج ایک اور اہم آیت، آیہ تطہیر، کہ جو سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو مشہور معروف آیت ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کے علاوہ، یعنی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ جو آیت ہے آیت تطہیر، اس کا مصداق جو ہے وہ کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی حبیبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین، اما بعد۔ تو جیسا کہ آپ نے بھی اس بات کی طرح اشارہ کیا کہ امام اور الہی راہبر کے لیے صد در صد معصوم ہونا ضروری ہے، اس کو ہر قسم کی لغزش، اشتباہ، گناہ، معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہر حالت میں پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ چونکہ یہ بات ہم مفصل کئی جلسوں میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ وہ اس درجے پر فائز ہیں کہ جنہوں نے مطلق صراط مستقیم، جن کا ہر قول و فعل مظہر صراط مستقیم ہے، لہذا اگر وہ کسی لحظے میں بھی صراط مستقیم سے اگر لڑکھڑا جائیں تو وہ صراط مستقیم کے علم بردار نہیں ہو سکتے، وہ پیغام رسان نہیں ہو سکتے، لہذا ان کی کسی بھی قول و فعل اور زندگی کے کسی لمحے لحظے کے اندر اسے خطا اور اشتباہ ان سے واقع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا ادعا ہے، جس کے لیے ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ متعدد عقلی دلائل اور قرآن کریم کی متعدد آیات کو بیان کیا۔ جو آخری آیت جس کا تذکرہ پچھلے جلسے میں شروع ہوا اور بحمد اللہ آج ہماری بحث ہوگی، وہ آیت تطہیر ہے، جو قرآن کریم کی مشہور ترین آیت ہے اور بہت پیاری آیت ہے، آپ نے بھی تلاوت کی اور میرا بھی جی چاہتا ہے کہ جو آج آیت تطہیر کے بارے میں گفتگو ہے، لہذا تبرکن اس کی تلاوت کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اگرچہ کل قرآن ایک معجزہ ہے اور طہارت کا ایک مظہر ہے، لیکن بہرحال اس آیت کریمہ کی جو لطافت ہے اور ظرافت ہے وہ ایک خاص انداز ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر استعمال کیا۔ اب یہ کہ اس آیت کی جو گفتگو آپ نے اشارہ کیا کہ اس آیت کے بارے میں تحقیق سے پہلے ہمیں دو چیزوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہمارے لیے.
یہاں پہ ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر وقفے کے بعد یہ گفتگو جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ شروع ہوگی، اور عصمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو گفتگو اور جو آیت تطہیر کے ذیل میں جو گفتگو ہے انشاءاللہ ہم وہ باقاعدہ شروع کریں گے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام مشعل رحمان، مشعل راہ، کے جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کا ذکر ہو رہا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. بنا میں خدای رحمان و رحیم. اللہ کا ارادہ بس یہی ہے ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. ایک ہی آیت میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تنبیہ کا لہجہ ہے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے تطہیر کا مژدہ. انداز تخاطب میں یہ واضح فرق اہل خرد کے لیے دعوت فکر ہے. یہاں یرید اللہ سے ارادہ تشریح نہیں بلکہ ارادہ تکوینی مراد ہے، یعنی یہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پاکیزہ رہنے کا حکم تشریح نہیں دیا جا رہا، کیونکہ پاکیزہ رہنے کا حکم تو سب لوگوں کے لیے عام ہے، بلکہ یہاں اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کے بارے میں اللہ کے ارادہ تکوینی کا اعلان ہے کہ اللہ نے انہیں پاکیزہ بنا دیا ہے. جس طرح اللہ تعالی انبیاء کو نبوت کا حکم تشریح نہیں دیتا بلکہ انہیں عملاً تکویناً نبی بنا دیتا ہے، اسی طرح یہاں اہل بیت علیہ السلام کو پاکیزہ رہنے کا حکم تشریح نہیں دیا جا رہا بلکہ ان کی طہارت تکوینی کا اعلان ہو رہا ہے. رہا یہ سوال کہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے تکویناً پاکیزہ بنا دیا ہے تو پھر اس میں خود ان کا کیا کمال؟ تو جواب یہ ہے کہ اولاً یہی سوال انبیاء کرام کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا تو اس میں خود ان کا کیا کمال ہے. ثانیاً اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ کائنات میں صرف اہل بیت ہی ارادہ الہی کے اہل ثابت ہوئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہاں ہم قرآن کی تشریح کے لیے سنت رسول کا سہارا لیں گے، وگرنہ بقول بازی قرآن اس کشتی کے مانند رہ جاتا ہے جس کا نہ خدا نہ ہو. چنانچہ یہاں ائمہ اہل بیت کے اجماع کے علاوہ صحیح مسلم، صحیح ترمذی، مسند احمد ابن حنبل، مستدرک للحاکم، احکام القرآن، دیگر بیسیوں مصادر میں ہے کہ رسول اللہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہیں.
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مشعل راہ پروگرام لے کر، اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو ہوگی جناب قبلہ سید محمد غضنفر فائزی صاحب سے. فائزی صاحب، جس طرح سے ابھی جو پروگرام نشر ہو رہا تھا اسی کے وقفے کے دوران، اور اہل بیت کی عصمت اور بالخصوص مصادیق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ مصداق آئے تطہیر جو ہیں وہ کون افراد ہیں، تو یہ خود ایک بہت مفصل بحث ہے. جس طرح سے علماء اسلام میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مصادیق کے حوالے سے جو علماء اسلام میں اختلاف پایا جاتا ہے، مصادیق کے اہل بیت کے کا مصداق کون ہے، تو ان کی ذرا کچھ وضاحت فرما دیجئے.
دیکھیں آیہ تطہیر جو قرآن کریم میں سورہ احزاب میں آئی ہے، یہ آیہ تطہیر سورہ احزاب کی 33 آیت کا نصف آخر ہے. اس کا نصف اول جو پہلا والا حصہ ہے وہ بھی ازواج سے متعلق ہے، اور اس کے ذیل میں آخر میں جو اس کا تتمہ ہے اور آخری جو حصہ ہے وہ آیہ تطہیر ہے، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ بھی ازواج سے متعلق ہے، اور اس سے پہلے والی جو 5 آیات ہیں وہ بھی ازواج سے متعلق ہیں.
یعنی یہ آیہ تطہیر جو ہے وہ ازواج کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کے
درمیان میں ہے.
صحیح.
اب یہاں سے مسلمانوں میں جو علماء تفسیر اور قدیم زمانے سے جو شیعہ سنی علماء ہیں ان میں اختلاف ہوا کہ آیا اس آیہ کریمہ کا مصداق کون ہے. مسلمانوں میں کوئی تو مصداق ہے اس کا، بالآخر کون اس کا مصداق ہے؟ تو ایک گروہ جو صدر اسلام سے چلا آ رہا ہے اور اس کے بھی بڑے یعنی طرفدار ہیں، اچھے خاصے لوگ اس کے طرفدار ہیں، ان کا اصرار ہے کہ فقط اور فقط اس ازواج پیغمبر اکرم جو رسول اللہ کی بیویاں ہیں وہ اس کا مستحق ہیں، کیونکہ یہ آیت جو انہی کے ضمن میں نازل ہوئی ہے
شروع سے ہی،
ساری آیات جو ہے یہ ساری آیات جو سات آیات ہیں یہ بیویوں سے متعلق
ہے، یا ایھا النبی قل لازواج
ازواج جو یہاں سے جو اصل بات شروع ہوتی ہے، یا ایھا النبی قل لازواج
نکال لیتا ہوں
نکال لیتا ہوں
پڑھنے میں غلطی نہ ہو،
یا ایھا النبی قل لازواج ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، تو یہاں سے چونکہ یہ آیت تطہیر ان آیات کے ذیل میں نازل ہوئی ہے لہذا اس کا مصداق منحصر فقط اور فقط
ازواج
ہے، یہ ایک طائفہ ہے مسلمانوں کا جو صدر اسلام سے جن لوگوں کا ایک طائفہ کا اصرار ہے کہ فقط ازواج اس کا مصداق ہے. دوسرا طائفہ جو مسلمانوں میں کچھ معتدل لوگ ہیں، وہ یعنی اہل سنت میں جو معتدل لوگ ہیں جیسے فخر رازی ہیں اور زمخشری ہیں اور اس قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں فیتن علی اباب اس کا مستحق ہے
اور
ازواج بھی اس کا مستحق ہے، لیکن ہم شیعہ محبان اہل بیت اور خاندان اہل بیت کلن، علی بن ابی طالب، امام حسن، امام حسین سے لے کر امام زمان تک، بلکہ ان کے محبت کرنے والے جتنے بھی مومنین ہیں صدر اسلام سے لے کر آج تک، ہر مومن کا یہ اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ فقط اور فقط اس کا مستحق اہل بیت اطہار
پنجتن
علی اباب، پیغمبر گرامی اسلام مولا علی علیہ السلام، حضرت زہرا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. تم اس موضوع کے اعتبار سے
تین
نظریات ہو گئے کہ فقط اور فقط مثلا صدر اسلام سے جو مشہور ترین جو لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کا ادعا کیا وہ اکرمہ تھا، جناب ابن عباس جو پیغمبر اکرم کے چچا زاد بھائی تھے، مولا علی کے بھی چچا زاد بھائی تھے، ابن عباس کا غلام تھا اکرمہ، وہ اکرمہ اس بات کا انتہائی
شدت
کے ساتھ اس بات کا مدعی تھا کہ یہ آیت فقط اور فقط ازواج سے متعلق ہے، لہذا اس کے بارے میں یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ مصر کے اندر جب وہ تھا تو مصر کی گلیوں میں گھومتا اور بازاروں میں اس کا وظیفہ یہ تھا کہ اپنا یہ وظیفہ، اور وہ کہتا کہ پہلے سب سے پہلے یہ آیت پڑھتا انما یرید اللہ لیذھبان کم الرجس اہل البیت، آیت پڑھتا اور کہتا کہ اس کی مصداق ازواج پیغمبر ہیں، رسول اللہ کی بیویاں ہیں.
پھر وہ اس نے اپنی ذمہ داری جو ہے
بس وہ اس نے یہ بات کو اپنا یہ ذمہ داری دینی ذمہ داری سمجھو تھی کہ مسلمانوں کی رہنمائی کروں، کہ میں مدینے سے آیا ہوں، میں ابن عباس کا شاگرد ہوں، میں ابن عباس کا غلام ہوں، اور یہ آیت پڑھتا
اور اس آیت کا جو مصداق ہے وہ فلاں ہستی ہے،
فلاں شخصیات ہے. تو وہ پہلے یہ آیت پڑھتا، آیت تطہیر پڑھتا، پھر اس کے بعد پوری جو یہ سات آیات ہیں جو ازواج سے متعلق ان کو شروع کر کے دوبارہ کبھی بازار میں ادھر جاتے ہوئے پڑھتا جاتا، کبھی ادھر جاتا، تاکہ لوگ سن لیں اور سمجھ لیں کہ یہ دیکھو یہ سارے تو اسی سیاق و سباق میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا یہ اس کا مصداق فقط اور فقط ازواج ہے. یہ مثلا اکرمہ تھا. اس کے بعد یعنی اس پرچم کو ابن تیمیہ نے اٹھایا، جو ابن تیمیہ بہت ایک دشمن اہل بیت شخص تھا، اس کا بھی اس بات کے اوپر صد درصد اصرار ہے کہ فقط اور فقط جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی ازواج یا تطہیر کی مستحق ہیں، وہ تطہیر مطلقہ جو جس کی عظمت ان شاء اللہ تعالیٰ مفہوم اور دلالت کی بحث میں ہم بیان کریں گے، ہاں کہ جس کے لیے ہر ایک تمام لگا ہوا ہے کہ مجھے یہ اعزاز ملے، یہ افتخار ملے، کوئی معمولی چیز نہیں تھی جس کے لیے لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں جس کی تحصیل کرنے کے لیے. تو مثلا ابن تیمیہ کا بھی اصرار ہے. پھر اخیراً جو ہمارے لاہور میں ایک بہت بڑے وہابی مسلک کے ایک عالم تھے، احسان الہی ظہیر، انہوں نے کتاب لکھی الشیعہ و اہل البیت. اتفاقاً جب جائیں مکے میں حج کرنے کے لیے جائیں تو جتنی بھی وہاں پر کتاب فروشیاں اور کتاب بک سٹال ہیں وہاں پر احسان الہی ظہیر کی جو پورا سیٹ ہوتا ہے بڑے عزت کے ساتھ سجا کے رکھا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں پورا کا پورا، وہ اتنا اس کو مہم سمجھا جاتا ہے کہ افریقہ سے کوئی آتا ہے، کوئی مثلا مختلف علاقوں سے، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں اس کے ترجمے ہیں اور پورا سیٹ وہاں پڑا ہوتا ہے، جس زبان میں آپ چاہیں وہ آپ کو، یعنی گویا ایک وہابیت کا ایک صحیح جو ترجمان ہے آخری زمانے میں
اس دور میں
وہ جناب احسان الہی ظہیر، انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی جس میں اشیعہ و اہل البیت کے عنوان سے، اور اس میں بھی ان کا شدت کے ساتھ اصرار ہے کہ فقط اور فقط اہل بیت کا مستحق اور آیت اخیر کا مسواک یہ پیغمبر اکرم کی نو بیوی ہیں، وہ حضرت خدیجہ بھی نہیں ہیں، وہ حضرت خدیجہ جو کہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے فوت ہو گئی۔ لہٰذا یہ جو حضرت عائشہ ہو گئی، حضرت حفصہ ہو گئی، حضرت زینب ہو گئی، حضرت ام حبیبہ ہو گئی، مثلا یہ جو رسول اللہ کی ازواج ہیں ام سلمہ ہو گئی، یہ تھی اس کا مصداق۔ باقی کوئی حتی حضرت خدیجہ بھی اس شان و منزلت سے وہ بالغ فارغ ہیں، وہ اس مقام میں داخل نہیں ہیں۔ یہ ایک طائفہ ہے جن کا شدت کا اصرار ہے، اور اس کے مقابلے میں میں نے کہا کہ اہل سنت کے اندر بھی کچھ با انصاف لوگ ہیں، فخر رازی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم افتخار کرتے ہیں کہ ہم ایک طرف اہل بیت کی کشتی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ہم نے صحابہ کے پرچم کو پکڑا ہوا ہے، لہذا ہم تو ان شاء اللہ تعالیٰ سیدھے ان دونوں کو لے کے تو ہم سیدھے ان شاء اللہ تعالیٰ جنت میں چلیں۔ صحابہ اہل بیت کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ مسئلہ اہل بیت کا مسئلہ سفینہ نوح، تو ہم مسئلہ اہل بیت کے سفینے پر سوار ہیں، اور صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی تم اتباع کرو گے تم سیدھے راستے پہ چلو گے۔ تو ہم نے وہ ستاروں صحابہ کو بھی پرچم پکڑا ہوا ہے، اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہے، تو ہم سیدھے جنت میں
یقیناً جو ہے ہمارا بیڑا پار،
ہم ہمارے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک طائفہ ان کا یہ ہے کہ ازواج بھی اس کا مصداق ہے اور جو ہے وہ اہل بیت بھی اس کا
پنجتن آل آباد بھی شامل،
لیکن ہم شیعہ 12 امام بلکہ کل شیعان علی اور محبان اہل بیت کے اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اس کا مصداق ممکن نہیں ہے قرآن کریم کے اندر کہ وہ پنجتن آل آبا کے علاوہ کوئی اور ہو۔ یہ ازواج اس لیاقت اس مرتبے کی لیاقت ہی نہیں رکھتی کہ ان کے بارے میں کوئی مسلمان یہ ادعا کرے کہ یہ ہستیاں اس طہارت عظمیٰ کا مصداق بن سکتی ہیں۔ ان کے بہت مرتبہ ہیں، ان کی بہت شان ہے، ہم ان کے شان کا انکار نہیں کرتے، ازواج کی بہت بڑی عظمت ہے۔ اسی سورہ اتفاقاً جیسے آپ نے یہ کہا، اسی سورہ مبارکہ کے اندر سورہ احزاب کی 6 آیت میں اللہ رب العزت صرف ایک مقام میں پیغمبر کے ازواج کو امہات المومنین کا لقب دیا گیا ہے، وہ بھی اسی سورہ میں جس میں آیت اثیر کی بحث ہے، جس کے بارے میں یہ بحث جاری ہے، اسی سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ازواج کو امہات المومنین کا شرف بخشا اور یہ عزت ان کو عطا کی، 6 آیت میں کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، تو یہ افتخار جو کل مومنین کی مائیں ہیں ہونے کا افتخار ہے، وہ بھی اسی سورہ کے اندر ہی نازل ہوا ہے۔ تو باوجود ان کے کہ ہم ان کی شرف کے قائل ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی بزرگی جو رسول اللہ کے ازواج ہیں، ظاہر ہے کہ یقینی طور پر جن وہ ان کی شان ہے اور ہم اسے یعنی ان کی عظمت کے قائل ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آیا اس طہارت عظمیٰ اور تطہیر مطلقہ جس کی سند اس آیہ کریمہ میں دی جا رہی ہے اس کی وہ مصداق ہو سکتی ہیں، یعنی یہ ایک الگ بحث ہے۔ احسان الہی ظہیر یا ابن تیمیہ یا اکرمہ یا اس قسم کے لوگوں نے قرآن کریم کی چند آیات سے تمسک کرتے ہوئے، قرآن کریم فلان جگہ پر اہل جو وہ بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے مثلا،
جی میں اتفاقاً قبلہ فائزی صاحب یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن میں بعض جگہوں پر اہل جو ہے وہ زوجہ کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں خاندان کے لیے استعمال ہوا، تو مختلف معانی اور مفاہیم آل یا اہل کے حوالے سے بیان کیے گئے، تو اس کی وضاحت ضروری ہے۔
دیکھیں آپ نے یہ اشارہ کیا، یہ بھی میں بتا دوں کہ قرآن کریم میں لفظ اہل جو کہ اہل البیت، اس میں لفظ اہل البیت ہے، لفظ اہل 127 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔
اچھا،
یعنی صرف اسی ایک مقام میں نہیں، اہل البیت کیونکہ یہاں پر اہل البیت ہے، اور مقامات میں 127 مرتبہ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے مختلف معنی ہیں، یعنی 5-6 معنی جو میں چھوٹے سے آپ کی طرح جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا، مثلا 2-3 آیات ہیں جن میں لفظ اہل کا معنی زوجہ ہے، بیوی ہے، مثلا وہ حضرت یوسف کی داستان کے اندر کہ زلیخا نے اپنے شوہر سے بولا ما جزا من اراد باہلک سوءا، حضرت یوسف کے اوپر تہمت لگائی، اور جب وہ زلیخا کا شوہر وہ دروازے پہ آ گیا تو اس نے وہاں پر دوسرا مکر چلا دیا، کہا کہ یہ میرے ساتھ مثلا بری نیت رکھتا تھا، ما جزا من اراد باہلک سوءا، تو یہاں پر اہل سے مراد نے کیا، یعنی تیری بیوی سے جو اس نے بری نیت کی ہے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ تو یہاں اس قرآن کریم میں یعنی لفظ اہل زوجہ کے لیے استعمال ہوا, ہمیں اس سے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں
بھی اہل جنہ من امر اللہ یا اہل البیت مثلا اہل البیت, تو وہاں پر بھی زوجہ کے لیے اہل کا استعمال ہوا ہے. لہذا اسی وجہ سے یہ لوگ اصرار کرتے ہیں جو اس سلفی مسلک ہیں جو وہابی مسلک ہیں اور جان بوجھ کے اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں, وہ اس بات پر اصرار رکھتے ہیں کہ چونکہ یہ لفظ اہل بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے لہذا یہاں پر بھی اہل بیت کا معنی بیویاں ہی ہیں,
چونکہ ازواج کا ذکر بھی ہے لہذا
پہلے والی آیات بھی اس کے بعد والی آیات میں بھی ازواج کا تذکرہ ہے, لہذا اور اہل بیت اہل بھی چونکہ بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں, لہذا اس بنا پر ہمارا یہ ادعا ہے کہ فقط اور فقط اس کا مصداق بیویاں ہیں جن میں حضرت عائشہ ہو گئی, حضرت حفصہ ہو گئی, حضرت زینب ہو گئی, ام حبیبہ ہو گئی, مثلا اس قسم کی جو پیغمبر اکرم کی نو بیویاں تھیں. یا مثلا آپ نے دوسرا نمونہ جو بیان کیا کہ کبھی خاندان کے لیے لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو تو آیہ کریمہ ہے فب اسو حکمن من اہلہ و حکمن
من اہلہا
من اہلہا, کہ ایک حکم اس کے خاندان سے اور ایک فیصلہ کرنے والا اس کے خاندان سے مل کے بیٹھے اور ان میاں بیوی میں جو لڑائی ہو جائے
جو اختلاف ہو گیا ہے اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش
فیصلہ کریں. تو یہاں پر یا کبھی مثلا اہل استعمال ہوتا ہے اولاد کے لیے, مثلا یہ آیہ کریمہ ہے حضرت نوح کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا احمل فیہا من کل زوجین اثنین و اہلک, وہ بیوی تو حضرت حضرت نوح کی گئی نا, اس کے بارے میں تو آیہ کریمہ ہے کہ وہ تو اس کشتی کے سواروں میں سے, یہاں پر لفظ اہل اولاد کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ بیوی تو جہنم میں چلی گئی, حضرت نوح کی بیوی جو ہے وہ کافرہ تھی اور اس نے کفر کو اختیار کیا اور حضرت نوح کے ساتھ نہیں آئی, تو یہاں پر یہ لفظ اہل جو ہے یہ اولاد کے استعمال ہوا ہے, اولاد یعنی اپنے اولاد کو لے کر اور باقی دیگر جانوروں کو لے کر اس کشتی میں آپ سوار ہو رہے
ہیں. فائز صاحب یہاں تھوڑا سا رک کر ایک وقفہ لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہماری گفتگو آیہ تطہیر میں اہل بیت کے مصداق کے حوالے سے جاری رہے گی. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام مشعل راہ جس میں ہم آیہ تطہیر میں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت پر قرآن کی ایک بہترین دلیل ہے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مشعل راہ پروگرام چل رہا ہے اور جناب فائزی صاحب آیہ تطہیر کے حوالے سے جو عصمت اہل بیت پہ دلالت کرتی ہے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. جی فائزی صاحب آپ فرما رہے تھے
تو یعنی ایک اور مورد جو قرآن
مختلف معنی ہے
مثلا ایک معنی جو ہے وہ جن چند ایک معنی ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کیے کہ ایک معنی ہوتا ہے بیوی, ایک معنی قرآن کریم میں اولاد, ایک جگہ پر قرآن لفظ اہل جب وہ استعمال ہوا ہے
اولاد کے بارے میں,
اولاد کے لیے ایک دفعہ لفظ اہل استعمال ہوا, خاندان کے لیے ایک دفعہ مثلا قرآن کریم میں یعنی ایک قوم ملت طائفے کے لیے بھی لفظ اہل بولا جاتا ہے. مثلا قرآن کریم میں بار بار یہ لفظ اہل القریہ مثلا اہل القریہ اہل قریہ, اہل قریہ کو اولاد تو نہیں ہوتی یعنی وہاں کے رہنے والے لوگوں سے پوچھ لو, مثلا القریہ تھا مثلا ہم لوگ بولتے ہیں مثلا القریہ یعنی اہل القریہ سے سوال کر لو, یا مثلا قرآن کریم میں کہا گیا کل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم مثلا, یہ تو یہاں پر کیا ہے یعنی اہل الکتاب کیا ہے یعنی ایک طائفہ ایک قوم ایک ملت جو اس کتاب کے
پیروکار
اعتقاد رکھتے ہیں یا اس کے پیروکار ہیں ان کو کہا گیا. بس لفظ اہل یعنی یہ ادعا کرنا کہ لفظ اہل فقط بیوی کے لیے استعمال ہوا قرآن کریم میں یہ ادعا تو غلط ہے. قرآن کریم میں بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, اولاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, رشتہ داروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, ویسے بھی یعنی قوم قبیلے کے لیے بھی لفظ اہل استعمال ہوا ہے, ایک علاقے والے لوگوں کے لیے بھی اہل استعمال ہوا ہے. مثلا اہل مشرق یہ کہتے ہیں, اہل مغرب یہ کہتے ہیں, اہل مدینہ یہ کہتے ہیں, مثلا آج کل بھی ہماری زبان میں یہ کلمات بولے جاتے ہیں اسی قرآنی اصطلاحوں کے مطابق. لیکن پھر بھی ہمارا یہ ادعا ہے کہ اگرچہ قرآن کریم میں لفظ اہل کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن ہمارا یہ اصرار ہے کہ عصمت مطلقہ اور جس منزلت اور مرتبے کو اس آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے، ازواج پیغمبر جس شخص نے بھی اول نزول قرآن سے لے کر روز قیامت تک جو یہ ادعا کرے گا اس کا ادعا کاملاً غلط ہے، اور قرآن اور قرآنی تعلیمات سے وہ قطعی طور پر وہ بے بہرہ ہے. اس نے اس کو معرفت نہیں کہ قرآن کا پیغام کیا اور قرآن کا مفہوم کیا ہے. یہ آیات جو جن کے بارے میں اور جن کے ذیل میں یہ آیت تفسیر نازل ہوئی، یہ سات آیات ہیں جو آپ نے اشارہ کیا کہ یہاں سے
آیات تخیر
یہ ان کا جو داستان ہے وہ یہ ہے کہ اس کی داستان سنانے کے لیے میں خود یہاں لے کے آیا ہوں اہل سنت کی جو سب سے معتبر ترین اور متبرک ترین کتابیں ہیں، جناب صحیح بخاری سمجھے جاتے ہیں، صحیح مسلم سمجھے جاتے ہیں، یہ کتابیں ہیں جو اہل سنت ان کو قرآن کریم کے بعد بالا ترین اور اشرف ترین اور صحیح ترین کتابیں مانتے ہیں. اس کی شرح میں خود کتاب نہیں لایا، میں خود چونکہ اس کے اندر اس سے بہتر مطلب کو بیان کیا گیا، اس سے صحیح مسلم یہ اس کی شرح ہے، صحیح بخاری کی شرح ہے،
فتح الباری
کہ جو جناب ابن حجر عسقلانی نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس میں صحیح بخاری کا بھی سارے کو ساری روایات ہیں، صحیح مسلم کی روایات ہیں، کتب تاریخ میں وہ ساری جو داستانیں ہیں کہ یہ آیات جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتکن و اسرحکن سراحا جمیلا، جن کے ذیل میں یہ آیت تطہیر نازل ہوئی، ان کی داستان کیا ہے؟ تو آئیے ہم صحیح بخاری
اس کا جو شان نزول ہے،
شان نزول کیا، یہ کہاں سے نازل ہوئی. اس میں متعدد آیات جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، طبری کے اندر ہیں، طحاوی نے جو لکھی ہیں، مثلا مختلف علماء نے جو روایات لکھی ہیں جو ان آیات کی شان نزول کے بارے میں، ان کو بولا جاتا ہے آیات، ان کو بولا جاتا ہے آیات تخیر، جو فقہی اصطلاح میں اور تاریخی اصطلاح میں ان کو، ان آیات کو، پوری جو آیات ہیں یہ سات آیات جن کے ذیل میں آیات تخیر ہے، ان کو بولتے ہیں آیات تخیر. داستان اس کی یہ ہے کہ جب فتح خیبر ہوئی تو فتح خیبر کے بعد الحمد للہ مال و ثروت فراوان ہو گیا مدینہ کے اندر، اور پیغمبر اکرم نے ایک عظیم مال جو ہے وہ تقسیم کیا مسلمانوں کے اندر، ہر مسلمان کو 180-200 کلو کھجوریں ملی، اور عجیب و غریب نعمتیں ان کو ملی جو اب تک مسلمانوں نے ایسا کبھی سوچا بھی
نہیں ہوئی تھی. جی ہاں.
تو اس مال و ثروت کے آنے کے بعد اب مسلمانوں کی عورتوں نے عجیب و غریب لباس پہننے شروع کر دیا، مسلمانوں کی جو مجاہدوں کی بیویاں تھیں انہوں نے اپنے وہ کپڑے، وہ لباس ہیں، وہ قالینیں، وہ ہر چیزیں جو مجاہدوں کو ملی اپنے گھر لے گئے. اب پیغمبر اکرم کو جو ملا انہوں نے پھر فقراء میں تقسیم کر دیا، انہوں نے جو کچھ حصہ تھا وہ سارا فقراء میں دے دیا. تو اب پیغمبر اکرم کے ازواج نے یہ مطالبہ شروع کر دیا، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، یہ صحیح فتح الباری کے اندر یہ روایت ہے،
فتح الباری
کے اندر اصل روایت، چونکہ یہ شرح ہے اس کی صحیح بخاری کی. تو ازواج پیغمبر نے یہ مطالبہ شروع کر دیا، یا رسول اللہ ہمیں وہ دیکھیں جناب معاذ بن جبل کی بیوی نے کتنا بہترین لباس پہنا ہوا ہے،
لباس گھر میں قالین
بچ گئے ہیں، صوفے آ گئے ہیں، گدے آ گئے ہیں، مثلا یہ
آج کی
ارے فریج آ گیا، ٹی وی آ گیا، مثلا یہ ہمارے گھر میں تو کوئی چیز نہیں ہے، ہاں آپ نے تو وہی جو کچھ لایا وہ بھی آپ نے آگے فقراء کو دے دیا، تو ہمارا تو کچھ حصہ نہیں ہے. یہ اسی فتح الباری میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو مطالبہ کیا جناب عائشہ نے مطالبہ کیا. یہ فتح باری کے صفحہ بھی اگر آپ چاہیں تو میں یہاں پر کھول کے دکھا دوں،
بالکل اچھا ہے اگر آپ یہ
صفحہ نمبر جو ہے وہ
دکھا دیں، سنا دیں.
اس کے صفحہ نمبر 382 میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلے جو مطالبہ کیا جناب عائشہ نے پیغمبر اکرم سے مطالبہ کیا کپڑوں کا، کہ مجھے جوان تھی نا، جوان بیوی تھی تو ان کو بھی شوق آیا کہ اب مسلمانوں کی عورتوں نے بڑے بڑے عجیب و غریب
لباس پہنا ہوا تو میں کیوں نہ پہنوں،
تو ہمیں بھی ملنے چاہیے، آپ نے تو سارا مال اور جو ملا تھا وہ بھی آپ نے آگے دے دیا یا رسول اللہ. تو اس کے یہ 381 صفحے میں یہ جو ہے نا اس فتح الباری میں یہ ہے کہ سب سے جو پہلے یہ مطالبہ کیا، پھر دوسرے نے بھی دیکھا دیکھی باتیں کرنا شروع، یا رسول اللہ ہمارے پاس گھر میں کوئی قالین نہیں ہے، ایک نے قالین کا مطالبہ کیا، ایک نے کپڑوں کا مطالبہ کیا، ایک نے اس نے یہ چیزیں مطالبہ کرنا شروع کر دی۔ پیغمبر اکرم جو اسی سورہ احزاب میں ایک پیغمبر اکرم کی ایک منزلت جو کسی اور جگہ میں اللہ نے بیان نہیں کی، وہ بھی یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ سورہ احزاب میں جو بہت خصوصیات ہیں، ایک یہ کہ ایک ہی مرتبہ پیغمبر اکرم کی ازواج کو امہات کا لقب دیا گیا، امہات المومنین کا لقب دیا گیا، وہ اسی سورہ احزاب میں، وہ بھی اول سورہ میں
چھٹی آیت میں۔
اور پھر 21ویں آیت میں اللہ رب العزت نے پیغمبر اکرم کو اسوہ حسنہ کا لقب دیا، وہ بھی ایک ہی مرتبہ قرآن کریم میں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تو ایک ہی مرتبہ پیغمبر اکرم کو اسوہ حسنہ کا لقب دیا گیا، وہ بھی اسی آیت کریم، یہ اختصاصی آیات ہیں، آیت اطہیر ایک ہی مرتبہ قرآن کریم، وہ بھی اسی سورہ کے اندر ہے۔ تو وہ پیغمبر جس کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، وہ پیغمبر جو مال دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ پیغمبر جو انسانیت کا رہبر ہے، وہ مال اور منال جمع کرنے کے لیے وہ آیا ہی نہیں ہے، اس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو وہ پیغمبر جو اسوہ ہے پوری انسانیت کے لیے، اس کا بھی تذکرہ اسی سورہ کے اندر ہے۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے ازواج کی شان و منزلت کو بیان کیا، پیغمبر کی موقعیت اور عظمت کو بیان کیا کہ پیغمبر اسوہ ہے، یعنی اگر پیغمبر
بہترین آئیڈیل ہے،
آئیڈیل ہے اور ایک بہترین نمونہ ہے انسانیت کا، کمال کا، شرافت کا، خدا خیر خواہی کا، ہر چیز کا۔ لہذا اگر پیغمبر مال دنیا جمع کرنے لگ جائے، جی آج تھوڑا سا مال آیا تو آج قالین بدل لیے، آج پرسوں دوبارہ مال آیا تو آج جوتے بدل لیے، پھر چپل بدل لیے، پھر یہ چیزیں مثلاً، تو اسی مدینہ کے اندر فقراء موجود، اصحاب صفہ اسی مدینہ کے اندر ہی تھے جہاں پر پیغمبر اکرم کا گھر تھا، اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ جیسے
مسجد کے سامنے ہی
حضرت سلمان جیسے بزرگ اصحاب صفہ کے اندر تھے۔ تو پیغمبر تو اشرف الانبیاء ہیں، وہ اسوہ ہے جو حتیٰ ان فقراء کے لیے بھی اسوہ ہے، جو بیچارے مسکین ہیں جن کے پاس کوئی کھانے کے لیے بھی نہیں، اس کے لیے بھی اسوہ ہے۔ لہذا اگر میں مال کو جمع کرنے لگ جاؤں تو میں ان کا رہبر کیسے بنوں گا؟ لہذا پیغمبر اکرم نے اس بات سے کہ جب بیویوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے، چونکہ پیغمبر کو معلوم تھا کہ آج یہ بات آج ختم نہیں ہوگی، آج اگر ان کا پہلا مطالبہ پورا ہوا تو یہ پھر ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا،
مطالبات
کی جو لسٹیں ہیں وہ بڑھتی جائیں گی، جیسے مشکلات یہ سارے ہمارے دوستان جو سننے والے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہیں۔ تو پیغمبر اکرم چونکہ حکومت کے اندر تھے، ریاست ان کے پاس تھی اور ایک عالم عرب کی پوری حکومت ان کے پاس تھی، لہذا اگر یہ پہلے دن پیغمبر اکرم بیویوں کی ان مطالبات کے اوپر جھک جاتے تو یہ سلسلہ پھر آگے چلنا تھا، یہ آج مجھے وہ چاہیے، آج مجھے وہ چاہیے، آج مجھے وہ چاہیے، پھر گردن بند چاہیے، مجھے پھر چوڑیاں چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے اوٹھیاں چاہیے، تو یہ سارا سلسلہ آگے کبھی رکنے والا نہیں تھا۔ لہذا پیغمبر اکرم ان مطالبات کی وجہ سے بہت ناراحت ہوئے، اس قدر غضبناک ہوئے کہ پیغمبر اکرم نے قسم کھائی کہ میں ایک مہینے تک اپنی ازواج سے دور رہوں گا، میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا۔
اللہ،
یہ صحیح بخاری کے اندر یہ ہے، اور یہ میرے پاس یہ سامنے پڑی ہے، 331 سے یہ داستان شروع ہوتی ہے، 380 سے لے کر 383 تک یہ جائیں
گے۔ اگر اس کا متن بھی آپ کیمرے کی طرف اس متن
بھی دکھا دوں
جی،
یعنی اصلی روایت جو صحیح بخاری کی جو یہ اسی آیت کے ذیل میں انہیں آیات یا ایو النبی کل ازواجک کے ذیل میں جو داستان شروع ہوئی، تو انہوں نے یہاں پر اس کو
وہ کیمرہ ہے اس طرف والا،
اس میں یعنی اس کی جو روایات جناب بخاری نے بیان کی، جناب مسلم نے بیان کی، تو یہاں سے یہ جناب اذکر نماز اللہ فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمت، یہ آیات جو شروع ہوئی تو ان کی شرح انہوں نے کرنا شروع کی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو داستان میں جو بھی آپ کے سامنے بیان کروں، تو ان کو بولا جاتا ہے آیات تخشیر۔ پیغمبر اکرم ایک مہینے تک پیغمبر گرامی اسلام نے قسم کھائی کہ میں نہ تم سے بات کروں گا، نہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پیغمبر اکرم مدینہ سے باہر ایک مسلمان کا گھر تھا، وہاں چلے گئے۔ اب پیغمبر اکرم ایک مہینے تک وہ ازواج سے، پھر صحابہ نے وسط میں آ کے، یا رسول اللہ آپ ان کی غلطی معاف کر دیں اور ان کو معاف کر دیں، آپ نے انہوں نے آپ سے ناجائز مطالبہ کیا، جو بزرگوں نے سمجھایا، ان کے حضرت ابوبکر نے سمجھایا اپنی بیٹی کو، عائشہ کو، حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کو سمجھایا، اسی طرح دیگر جو لوگ تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا اور بالآخر پیغمبر اکرم کو راضی کیا، اور اس وقت اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کیا، قل یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا. دیکھیں یہ آیات ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اس کا ترجمہ،
اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو،
یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں اگر کوئی اختلاف کرے، شیعہ سنی اس کے بارے میں اختلاف نہیں کر سکتا، ہاں اپنے علماء مسجد کے مولوی سے کے پاس لے جائیں، یہ آیات ہے، یہ 28 نمبر آیت ہے، کسی بھی مولوی صاحب کے پاس لے جائیں، کسی بھی عربی پڑھنے والے سے، اگر ذرہ برابر میری اس بات کو جھٹلائیں، تو ان آیات کو اللہ رب العزت نازل کیا، اور ان آیات کو دیکھیں یہ کس زبان سے ازواج کو خطاب کر رہی ہیں،
یعنی کس مزاج اور کس ماحول کی عکاسی کر رہی ہیں، کن حالات کی عکاسی
کن حالات کی عکاسی کر رہے ہیں،
کہ پیغمبر کے ساتھ
کیا پیش ہے، ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ادعا کیا جا رہا ہے کہ یہ عصمت کبریٰ کے مستحق ہیں، جن کا قول و فعل صراط مستقیم کے عین تصویر ہیں، جن کے بارے میں یہ ادعا کیا جا رہا ہے کہ یہ ازواج کے بارے میں نازل، ان کے بارے میں یہ لہجہ ہے قرآن کا کہ اے رسول میری طرف سے، تم نے اپنی طرف سے نہیں بات کرنا، کل ازواج جاؤ میری طرف سے ان کو بولو کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہیں چاہیے قالینیں چاہیے، تمہیں بہترین گدے چاہیے، تمہیں بہترین صوفے چاہیے، تمہیں مثلاً کاریں چاہیے، تمہیں کوٹھیاں چاہیے، تو پھر آؤ، تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ باعزت تم لوگوں کو میں رخصت کر دوں، جاؤ جس کو چاہوں، جو میں تو زیادہ مال دے، جو تمہیں زیادہ آسائشیں دے، اس کے ساتھ جا کے شادیاں کر لو، میری طرف سے تم آزاد ہو. آؤ پہلی آیت جو ہے 28 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان آیا اس آیت کو بولتا ہے آیہ تخیر، یعنی اللہ رب العزت نے پیغمبر اکرم کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو ان بیویوں کے ساتھ رہو، چاہو تو ان کے ساتھ، اب اختیار ان کے پاس ہے، اگر وہ شوق سے رہنا چاہتے ہیں اور اسی فقر و فاقہ میں رہنا چاہتے ہیں، دوسری آیت میں فقر و فاقہ کا تذکرہ ہے، اسی یہ حالت میں رہنا چاہیے، پیغمبر یہ خیال نہیں کرنا کہ آپ اگلی جنگ میں پیغمبر اکرم جو ہے وہ ہر ایک بیوی کو مثلاً ایک ایک جو ہے نا گھوڑا بھی دیں گے، ایک اونٹ بھی دیں گے، ایک مثلاً فلان بھی دیں گے، کوئی ایسی چیز یہاں نہیں ملنے والی ہے، یہاں جو کچھ ہے وہ فقیروں کا راہبر ہے، میں
آئندہ بھی اس طرح کی کوئی توقع نہیں رکھنی،
اگر تمہیں مال چاہیے، اگر تمہیں زینت چاہیے، اگر تمہیں لباس چاہیے، تو میرا دروازہ کھلا ہے، ابھی باعزت تم وسرح کن سراحا جمیلا، بہت احترام کے ساتھ تم لوگوں کو فارغ کر دیتا ہوں، تھوڑا بہت دوں گا جو میرے پاس ہے وہ دوں گا، اور باعزت تمہیں کسی شک و شبہ کسی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں کہ میں ہر روز آؤں تو میرے سامنے جو ہے دروازے پہ کھڑی ہوں، شکوہ شکایتیں اور لڑائی جھگڑے، اور یہ میرے کو حوصلہ نہیں ہے، لہذا اللہ نے اختیار دی، اس لیے بولتے ہیں آیات تخیر ان کو.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ قبلہ، یہاں پہ ایک اور وقفے کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ پھر وہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام مشعل راہ، جس میں آیات تخیر کے حوالے سے گفتگو جاری ہو ساری ہے.
اللہ یا حنان، اللہ یا دیان، اللہ یا حنان، اللہ یا
سبحان اللہ، حمدا لله،
اللہ یا برهان، اللہ یا سلطان، اللہ یا غفران، اللہ یا سبحان، اللہ یا سبحان،
اللہ سبحان اللہ، حمدا لله، اللہ سبحان اللہ، حمدا لله، اللہ سبحان اللہ، حمدا لله، اللہ سبحان اللہ.
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پروگرام مشعل راہ چل رہا ہے، جس میں ہم آیہ تطہیر پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں قبلہ فائزی صاحب. میں اس سورہ احزاب کی جو چند آیات ہیں ان کی تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ کن آیات کے بارے میں ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے،
جن کو آیات
جنہیں آیات تخیر کہا جاتا ہے. بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. اب یہاں پہ آیت تطہیر جو ہے وہ موجود ہے اس آیت نمبر 33 اور 32 کے درمیان میں. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. پھر اس کے بعد وہی آیات جو ہے وہ دوبارہ آیات تخیر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اس کے بعد
یہاں تک یہ بات تمام ہے، یعنی 28 سے لے کر 34 میں آیات تک یہ ازواج سے متعلق آیات ہیں. تو پہلی آیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنی بیویوں کو میری طرف سے بولو کہ تمہاری مرضی ہے، اب رہنا ہے تو رہو، اگر نہیں رہنا تو یہاں پر میں میری طرف سے تم لوگ آزاد ہو، باعزت تمہیں رخصت کر دوں. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میرے گھر میں رہنا ہے، پیغمبر کے گھر میں رہنا ہے، تو یہی اسی حالت میں رہنا ہے. ہاں جس طرح سے تم آئی ہو، یہاں نہ مال ملے گا، نہ ثروت ملے گی، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ کار، نہ کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے. وہی اگر آخرت کی طلبگار ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتی ہو، تو پھر یہاں پر رہو اور تمہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا. پھر اس نے اگلی آیت میں جو مہم ہمارا موضوع ہے کہ کاش کہ یہ اس قسم کے منہ کھولنے سے پہلے کاش کہ ان آیات کا تو مطالعہ کر لیتے کہ جو آیت جس بیان سے ازواج کی منزلت کو بیان کرے. فرمایا کہ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے پیغمبر کی بیوی، اگر تم یاد رکھو، اگر کوئی یہاں پیغمبر کے گھر میں کوئی خطا ہوئی.
قبلہ، ہمارے پاس صرف ایک منٹ رہتا ہے اور بحث جو ہے وہ نامکمل رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کو جاری رکھیں.
تو اس کا ترجمہ بیان کر دوں، اگلی آیت کا بھی ترجمہ جلدی سے بیان کر دوں. اگر پیغمبر کے گھر میں ایک خطا بھی ہوئی، چونکہ پیغمبر کی تم نمائندے ہو، پیغمبر کے گھر میں رہتی ہو، بہت بدترین، اگر مسلمان کو ایک عذاب ہوگا تمہیں ڈبل عذاب ملے گا.
ضعفین
ڈبل. اگر اچھا کام بھی کرو گی، اگلی آیت میں فرمایا اچھا کام بھی کرو گی، اللہ تعالیٰ احترام رسالت کی وجہ سے تمہیں ڈبل جزا بھی دے گا.
بہت بہت شکریہ قبلہ فاضل صاحب، ہم معذرت خواہ ہیں آپ سے. انشاءاللہ گفتگو ہماری اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گی. ناظرین، پروگرام مشعل راہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. Thank you.